بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آل كي نشسته خاص نشسته خاص لوگوں کے لیے خاص ہے، اور آپ سب بھی خاص ہی ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی جو ہم سے دور ہیں ہمارے دروس میں شامل نہیں ہو سکتے، خصوصی طور پر سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں منجد میں رہنے والے بھائیوں کے لیے نصیحت ہے، جو مسجد السلف الصالح میں منعقد ہونے والے دورہ شرعیہ کے دروس کے سلسلے کا ایک چھوٹا سا ہماری طرف سے حصہ ہے اور عید کا تحفہ بھی ہے، اور یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے، عمومی طور پر حاضروں سامعین کے لیے بھی ہے. آج کی نشست کا عنوان ہے طلب علم خشیت الہی اور ہمت. ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. صحيح مسلم. امام يحيى بن ابي كثير رحمه الله فرماتهم لا يستطاع العلم براحه الجسد، ولي اثر بي صحیح مسلم میں موجود ہے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ کے وہی بندے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں أن يخافه ويخشاه حق خشيته العلماء. يعني اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے، جیسے کہ ڈرنا چاہیے، وہ علماء ہی ہوتے ہیں. وہ علماء جو ربانی علماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت خوب جانتے ہیں، اور یہ معرفت الہی جتنی زیادہ ہوتی ہے دل میں الخالق البارئ فاطر السماوات والارض العلیم القدیر الموصوف بصفات الکمال والمتفرد بنعوت الجلال، جتنی یہ معرفت تمام ہوتی ہے اور علم کامل ہوتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی خشیت عظیم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. پھر امام کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. علم سے مراد کثرت سے حدیث نہیں ہے، یعنی عالم وہ نہیں جس کو زیادہ حدیثیں آتی ہوں یا زیادہ علم والا ہو، وانما العلم عن کثرۃ الخشیۃ. علم سے مراد کثرت خشیت ہے، خشیت الہی، جل شانہ سبحانہ و تعالی. جتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں زیادہ ہوتی ہے، اتنی ہی علم اور ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے. اور آگے پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی سیاق میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، ان العلم ليس بكثرة الرواية وانما العلم نور يجعله الله في القلب. علم کثرت روایت سے نہیں ہوا کرتا، بلکہ علم وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس نور کو ڈال دے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جاتی ہیں. سلام. طلب علم خشیت الہی اور ہمت کے تعلق سے نظریاتی باتیں تو بہت ہو چکی ہیں، علم کی فضیلت کے تعلق سے، طلب علم کے تعلق سے. آج کی نشست میں چند عملی مثالیں بیان کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے قصے ہیں طلب علم کے تعلق سے. ان قصوں میں بہت سارے فوائد موجود ہیں طلاب علم کے لیے، خصوصی طور پر خشیت الہی اور ہمت. پھر درس کے آخر میں دیکھیں گے اور کتنی اہم فائدے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ طلب علم منہج السلف جو ہے وہ آپ کو واضح نظر آئے گا. مختلف زمانے، مختلف لوگ، مختلف زبانیں، مختلف ثقافتیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ طلب علم کا راستہ ایک ہے، عقیدہ ایک اور منہج ایک ہے. آئیے دیکھتے ہیں، دور حاضر سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ سب سے پہلے سب سے بہترین دور تک جاتے ہیں. دور حاضر کے بعض سلفی علماء، نمبر ایک فضلۃ الشیخ العلامہ احمد بن یحیٰ النجمی رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 1429 ہجری میں ہوئی، یعنی 2008 میں، اور ہم اس وقت 2017 میں ہیں. ان کی سیرت کے تعلق سے مختصر ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یاد ہے؟ نہیں یاد کسی کو، جلدی بھول جاتے ہیں. آج کی نشست میں ان کی سیرت میں سے طلب علم کے تعلق سے جو حصہ ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور ان کی جو سیرت ہے فضیلۃ الشیخ محمد بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے بیان کی ہے، ریکارڈنگ میں موجود ہے، اور یہ شیخ احمد النجم رحمہ اللہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. طلب علم کے تعلق سے شیخ محمد بن ہادی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد بن یحیٰ النجمی رحمہ اللہ قرۃ النجامیہ میں رہتے تھے، جو سامتہ شہر سے تھوڑا سا دور تھا، اور اپنے دونوں چاچا شیخ حسن بن محمد اور شیخ حسین بن محمد النجمیین کے ساتھ جایا کرتے تھے فضیلۃ الشیخ عبداللہ القرعاوی کے حلقے میں علم حاصل کرنے کے لیے سامتہ کے شہر میں. وہ جو سامتہ کے شہر اور نجمیہ میں جو یہ بستی ہے، یہ سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں ہے. سن 1360 اور اس وقت ہم 1438 میں ہیں، سن 1360 کی بات ہے. سفر کے مہینے میں شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ جو ہیں، اور ان کی عمر اس وقت چھوٹی سی عمر تھی، زیادہ بڑی عمر بھی نہیں تھی، اپنے دونوں چاچا کے ساتھ جاتے تھے اور ریگولرلی شیخ عبداللہ قرعاوی رحمہ اللہ کے درس میں شامل ہوئے تھے. صبح اسے درس کا طریقہ دیکھے، اس زمانے میں شیخ عبداللہ قرعاوی رحمہ اللہ کے جو دروس تھے، یعنی فجر سے ظہر تک بچوں کی کلاسیں ہوتی تھی، جو کوئی اور پڑھایا کرتا تھا. اور پھر ظہر کے بعد سے لے کے عشاء کے بعد تک شاہ عبداللہ قرآوی رحمہ اللہ خود پڑھایا کرتے تھے حلقۃ الکبار, جو بڑے تھے ان کو پڑھایا کرتے تھے, حلقۃ الصغار چھوٹوں کے لیے تھا. تو فجر سے ظہر تک شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ بچوں کے ساتھ پڑھتے تھے. جب فارغ ہو جاتے تھے باقی بچے کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے, اور شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ اپنے دونوں چاچا کے ساتھ جو ہے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور حلقۃ الکبار میں شامل ہو جاتے تھے. شیخ عبداللہ القرعاوی رحمہ اللہ سے براہ راست استفادہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور سنتے تھے صرف. کچھ مہینوں کے بعد شیخ عبداللہ القرعاوی رحمہ اللہ نے جب ان کی ہمت کو دیکھا, ان کے حافظے کو دیکھا, تو انہیں اجازت دی. تقریباً چار مہینوں کے بعد ان کو اجازت دی کہ آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھا کریں, بڑوں کے حلقوں میں آپ شامل ہو جائیں. اور وہاں سے شیخ صاحب نے حلقۃ العلم میں کبار کے ساتھ جو عمر میں مجھ سے بڑے تھے ان کے ساتھ شامل ہوئے, اور ریگولر دروس میں شیخ صاحب کے ساتھ اور اپنے دونوں چاچوں کے ساتھ اس علمی حلقے میں شامل ہوئے. شیخ صاحب کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی اور باقی سب بڑے, سب سے چھوٹے. شیخ صاحب کے تلامیذ میں سے شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ تھے. شیخ محمد بن ہادی حفظ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ شیخ صاحب جو باتیں کرتے تھے تو شیخ احمد النجمی ان سے بہت ساری باتیں یاد کر لے کر حفظ کر لیا کرتے تھے. اور پھر بعض اوقات جب سوال جواب ہوتے یا کچھ سننے کی بات آتی تو شیخ احمد النجمی جواب میں شامل ہوتے. شیخ عبداللہ قرعاوی کی بات بڑی اچھی لگی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, یعنی اتنی عمر بھی نہیں ہے, اور یہ حلقہ جو ہے یہ بڑوں کے لیے ہے. وہ آ کے یعنی بچوں سے کھیلتا نہیں, بچوں کے ساتھ آ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اب اجازت نہیں کہ جیسے کہ کتاب لے کے بیٹھنا اور براہ راست نماز کریں, اس کی اجازت نہیں تھی. تو شیخ صاحب 4 مہینے دیکھتے رہے, اور پھر ان 4 مہینے میں جب ان کی ذہانت کو دیکھا, ان کی طلب علم حرص کو دیکھا, چاہت کو دیکھا, دل لگی کو دیکھا, پھر انہیں اجازت دی بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. 13 سال کا لڑکا فجر کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے دونوں چاچوں کے ساتھ, فجر سے ظہر تک ایک علمی حلقہ بچوں کے ساتھ, پھر ظہر کے بعد سے لے کے عشاء کے بعد تک طلب علم میں مصروف ہیں. 13 سال کا بچہ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اسے, تھوڑی سی تفریح کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ, طلب علم سے محبت والحرص جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ شیخ صاحب کی ابتدائی زندگی تھی طلب علم میں, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ فضیلۃ الشیخ العلامہ احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ مفتی الجنوب کہلائے گئے. وہ یہ عام بات نہیں ہے کہ پورے سعودی عرب کے جو جنوبی علاقہ ہے ان کے مفتی بننا جو ہے عام بات نہیں ہے. لیکن طلب علم حرص شیخ عبداللہ القرعاوی رحمہ اللہ اس وقت وہی عالم وہاں پہ موجود تھے, ان کے ساتھ ملازمت اور ان کے ساتھ جڑ جانا علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کے لیے مکمل وقت لگا دینا, یہاں تک کہ یعنی 2 سال کے لیے قحط آیا تھا اس علاقے میں, جو کہ بستی تھی، اس قحط کی وجہ سے 2 سال سامتا نہیں جا سکے اور علم حاصل نہیں کر سکے، لیکن جو ہی قحط سالی ختم ہوئی پھر واپس حلقے سے جڑ گئے. یعنی اگر علم سے رکنا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، ایک عذر ہے. آج ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ کون سی ایسی قحط سالی ہے جس کی وجہ سے ہم علم سے دور ہیں؟ سبحان اللہ. تو اگر بھوک ہے، پیاس ہے، سواری نہیں ہے رحمک اللہ، یا کوئی اس طریقے سے کوئی مشکل ہے، تب تو علم سے رک جاتے تھے طلب علم سے، ورنہ چھوٹی موٹی سی تکلیفیں، روزگار حاصل کرنے کی جو ایک ٹینشن ہے، یہ جو تکلیف ہے، اس کی پرواہ نہیں تھی. قناعت کی زندگی تھی. آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے اور آج کے دن میں کھا بھی لیا ہے، پی بھی لیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. یہ سوچ تھی. دوسری مثال فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان کی وفات 1420 ہجری میں ہوئی. ہم اب پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اور ان کی زندگی کسی سے مخفی نہیں. چند لفظوں میں علامہ البانی رحمہ اللہ، سب جانتے ہیں کہ البانیہ سے آئے، عربی نہیں تھے، یوروپین تھے جسے کہا جاتا ہے، گورے تھے، شام کی طرف ہجرت کی اپنے دین کو بچانے کے لیے. گھرانے کا ماحول حنفی گھرانہ، تصور کریں ذرا، تعلیم حنفیت کی، علم سے، علماء سے محبت. روزگار کے لیے گھڑی ساز تھے، اور روزی روٹی کے لیے صرف اتنا کماتے جتنا کہ ان کے ایک دن کے لیے کفایت کر جاتا. صبح فجر کی نماز پڑھتے، فجر کے بعد المکتبۃ الظاہریہ، معروف مکتبہ ہے شام میں، بہت پرانا مکتبہ ہے، جی میں تقریباً 10,000 مخطوطات موجود ہیں. بکس تو الگ ہیں، مخطوطات اسکرپچرز ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے لکھے گئے ہوتے ہیں، پھر ان میں سے ان کو تحقیق کر کے پھر ان کو کتابی شکل میں لایا جاتا ہے. تو 10,000 کے قریب تھے وہاں پہ. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عملے سے پہلے پہنچ جاتے مکتبہ میں، باہر انتظار کرتے، عملہ آتا مکتبہ کھولتا، سب سے پہلے داخل ہوتے، اور جب وقت آتا کام کرنے کا مکتبہ سے نکلتے اور پھر دکان میں چلے جاتے. دکان میں کام کرتے رہتے ظہر کے وقت تک، ظہر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے واپس مکتبہ میں چلے جاتے، اور عشاء کے بعد جب مکتبہ بند ہوتا تب اپنے گھر واپس لوٹتے. مکتبے میں سب سے پہلے پہنچنے والے اور سب سے آخر میں باہر نکلنے والے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تھے. بسا اوقات ناشتہ لے کے آتے تھے گھر سے، ناشتہ سامنے رکھتے، کسی حدیث کی تلاش میں رہتے، حدیث ڈھونڈتے ڈھونڈتے ظہر ہو جاتی، جب دوپہر کا کھانا لے کے آتے تو وہی ناشتہ واپس لے کے جاتے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا. ایک مرتبہ آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر نے ان کو یہ نصیحت کی ہے کہ زیادہ دیر کے لیے کچھ مت پڑھیں. تو کافی بوریت محسوس ہوئی اور کافی سینے میں تنگی محسوس ہوئی کہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ ایسا وقت گزرے جس میں کچھ پڑھا نہ ہو. تو بعض اپنے جو ان کے ساتھی تھے, ساتھیوں میں سے کہا کہ مکتبے میں جا کر کہ ذم الملاحی ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی کتاب تھی ذم الملاحی, اس میں سے اچھا اس زمانے میں فوٹو کاپیز بھی مشکل ہوا کرتی تھی تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, یعنی آپ مخطوطہ لیتے اور ہاتھ سے آپ نے نسخ کرنا ہوتا ہے, وہ جو مخطوطہ وہاں سے اپنے ہاتھ سے اپنے نسخہ جو لینا چاہتے ہاتھ سے لکھ کر لے سکتے ہیں, باہر نہیں جا سکتے آپ. تو ہاتھ سے لکھنے کے لیے کسی ساتھی سے انہوں نے کہا, ان ساتھیوں نے لکھتے لکھتے ایک ورقہ جو گم ہو گیا ان سے, باقی سب لکھ دیا. علامہ احمد رحمہ اللہ جب تندرست ہوئے اب اس انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کتاب میں بھول گیا ہوں, کسی مخطوطے میں رکھ کے کتاب میں بھول گیا ہوں. اچھا اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے وہ ایک ورقہ جو لازمی تھا, ورنہ کتاب نامکمل ہے اس کا فائدہ کیا ہے, نسخ کرنے کا پھر تحقیق بعد میں کریں اس کا فائدہ کیا ہوا. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اتنی میں نے احادیث نئی احادیث میں نے دیکھی جن کو اپنے ہاتھ سے لکھا جس سے چار جلدیں بھر گئیں, چار جلدیں جان دیں مجلد. اس ایک ورقے کی تلاش میں مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ ایسی احادیث میرے سامنے سے گزر مختلف کتابوں میں سے, اب کتاب کھولتے ورقہ ڈھونڈنے کے لیے حدیث میں نظر پڑتے, حدیث پوری پڑھ لیتے پھر اس کو نوٹ کر لیتے, چار جلدوں میں یہ سب انہوں نے تیار کیا. یہاں تک کہ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں, جو قریبی شاگرد ہیں, کہ شیخ صاحب یعنی آخری وقت میں بھی آخری ایام میں بھی جب بیمار تھے تب بھی اپنا جو علم ہے جو بحث ہے اس کو روکا نہیں, جتنی ہمت تھی آخری وقت تک لگاتے رہے. شیخ صالح السحیمی رحمہ اللہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں حفظہ اللہ, شیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ بارک اللہ فیک, فرماتے ہیں کہ علامہ البانی کی وفات کے دو مہینے پہلے شام گئے اور ان سے ملاقات ہوئی, شیخ صاحب کو تمہیں ہر دو گھنٹے کے بعد خون کی جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے تھے, کافی کمزور ہو چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا حافظہ ابھی بھی یعنی مضبوط تھا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب ملاقات کے لیے گئے تو کسی نے میرا تعارف کروایا, علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ فلان اور فلان مسئلے میں جدال کیا تھا, فقہی مسائل تھے, اس میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ تکرار الجماعۃ الثانیہ, کہ فرض نماز کے بعد جو دوسری بار بار جو جماعتیں ہوتی ہیں, علامہ البانی رحمۃ اللہ اس سے قائل نہیں تھے کہ یہ جائز نہیں ہے, اگر آپ مسجد میں جاتے ایک نماز چلی جاتی ہے فرض نماز جو ہے با جماعت تو دوسری جماعت نہ کریں, آپ الگ الگ پڑھ سکتے ہیں, یہ ان کا موقف تھا. بہرحال تو شیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں, علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ وہی جو اس مسئلے میں جدال کیا کرتا تھا. تو شیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں شیخ صاحب میرا ابھی بھی وہی موقف ہے, کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے میرا ہاتھ کو پکڑ کے دبایا, اور یہاں پر شیخ صالح السحیمی جب یہ قصہ بیان کرے تو رو پڑے کیونکہ آنکھیں تر ہو گئیں. فرماتے ہیں کہ ابھی تک مجھے ان کی پکڑ یاد ہے جو میرے ہاتھ کو پکڑا تھا. فرماتے ہیں کہ طالب علم کو ایسا ہی ہونا چاہیے, اے اپنے موقف پر ڈٹے رہو, نہ میرے تقلید کرو نہ کسی اور کی تقلید کرو. اللہ اکبر, یعنی جب دلائل کی روشنی میں تم نے اپنے موقف کو سمجھ لیا ہے کہ یہی موقف حق ہے آپ کا دلائل کی روشنی میں, تو اس پر قائم رہو, اختلاف تو ان مسائل میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن تقلید میری مت کرنا نہ کسی اور کی کرنا. یعنی اگر آپ میری بات مان لیتے ہیں جبکہ قوت الدلیل آپ کے پاس ہے, پھر تقلید ہوئی کہ نہ ہوئی. اور علامہ ابن رحمہ اللہ یعنی تقلید کے سخت مخالف تھے, تقلید شخصی جو حرام ہے اس کے سخت مخالف تھے، ہر قسم تقلید کے مخالف نہیں تھے، یعنی ان کا موقف جیسے کہ دیگر سلف علماء شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ، اور شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ، شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ، دیگر جو علماء ہیں، صالح الفوزان حفظہ اللہ، کہ تقلید کی قسمیں ہیں، حرام بھی ہے جائز بھی ہے، اس بعض اوقات وجوب کے بھی قائل ہیں ضرورت کے وقت. الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن الالباني رحمہ اللہ کا یہ موقف رہا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. ایک مرتبہ علامہ الالباني رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ میں نے خود ان کی ایک کیسٹ میں سنا، سلسلۃ الہدى والنور میں فرماتے ہیں، مجھے مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مسند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کی ضرورت تھی، تو اس حدیث کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے 300 حدیث پڑھ لی. حدیث کیسے؟ یعنی جو کتاب موجود تھی مسند احمد رحمہ اللہ کی، اس میں پورے صفحے میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی، پورا لکھا ہوتا تھا، کوئی بیچ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، ایک حدیث سے دوسری حدیث نہیں، گیپ نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پیپر کی قلت ہوا کرتی تھی، اور جو نسخ کرتا تھا تو پورا ایک ساتھ لکھ دیتا تھا، یعنی ایک حدیث ختم ہوئی دوسری وہیں سے شروع، کوئی بیچ میں کوئی لائن کوئی ایسے کچھ. فرماتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی وقت لگ گئے، پھر مجھے جا کے حدیث ملی. آج شیخ صاحب فرماتے ہیں، آج بڑی آسانی سے آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتاب کو کھولے، الٹا کرے، فہرست کھولے اور دیکھنے کے آیات کی فہرست الگ ہے، احادیث کی فہرست الگ ہے، راویوں کی فہرست الگ ہے، حدیث کے نمبر کے اعتبار سے الگ ہے، حدیث کے کسی لفظ کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ الگ ہے. اور اس سے زیادہ آسان گوگل سرچ پہ دیکھ لیں، حدیث کا حصہ لکھ لیں اور آپ دیکھیں کہ کہاں پہنچے. وہ زمانہ تھا جس میں مشکل تھی، مسائل ہی مسائل تھے، وسائل کی کمی تھی، اور آج ہمارا زمانہ ہے، وسائل ہی وسائل ہیں اور مسائل کی کمی ہے، تب بھی ہمارا حال دیکھ لیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. سلف کے زمانے کی دو مثالیں لیتے ہیں. الامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے یاد ہے کیا فرمایا؟ کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں، فرماتے ہیں میں 1000 سے زیادہ لوگوں سے ملا، اہل علم میں سے 1000 سے زیادہ، اہل الحجاز، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام، مصر، اور بار بار ان سے ملاقات کی، ایک مرتبہ نہیں، یہ سفر بار بار جاری رہا، قرنم بعد قرن ثم قرنم بعد قرن. میں نے ان کو پایا جبکہ وہ بہت ہی تعداد میں متوافر تھے اور موجود تھے، 40 سالوں سے زیادہ ان سے ملاقات کرتا رہا، 40 سال. پھر فرماتے ہیں کہ اہل شام اور مصر اور جزیرہ 2 مرتبہ، پھر بصرہ 4 مرتبہ، اور اس طریقے سے گنتے گئے، اور کس کس سے ملے وہ بھی بتایا. شرح اصول اعتقاد وسن الجماعی مملا الاکائی نے جب امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کیا ہے تو ابتدا یہاں سے کی ہے، پھر اپنا مکمل عقیدہ بیان فرمایا کہ میں نے ان علماء کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر عقیدہ کے اصول جو ہیں وہ بیان فرمائے. 1000 سے زیادہ بار بار ملنا، اور ایک شہر میں نہیں، جتنی بھی اس وقت اسلام پھیلا ہوا تھا، جتنے معروف شہر تھے، جس شہر میں علم موجود تھا، جس شہر میں کوئی حدیث موجود تھی، اس کی طرف سفر ضرور کیا. وہ سب جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ صاحب مال تھے، امیر تھے، اس پورے سفر میں 46 سالوں میں 10 لاکھ درہم صرف کر دیے، 1,000,000 درہم طلب الحدیث کے لیے، طلب علم کے لیے لگا دیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور امام بخاری رحمہ اللہ پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. ہمارا حال سب کے سامنے علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی کہ درس میں آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں, جب پہنچتے تو کیا حال ہوتا ہے, درس میں بیٹھتے تو کیا حال ہوتا ہے, درس کے دوران کیا ہوتا ہے, اور پھر درس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ وہ جو آتے ہیں الحمدللہ, اور جو نہیں آتے درس میں یا دروس میں نہیں جاتے ان کا حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دوسرے نمبر پہ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ, ان کی وفات سن 277 ہجری میں ہوئی. نام کوئی جانتا ہے امام ابو حاتم الرازی کا؟ امام شافعی کا نام کیا ہے؟ امام شافعی کا نام کیا ہے؟ محمد بن ادریس. ان کا نام بھی وہی ہے, محمد بن ادریس الرازی, ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی. اب بھولے گا؟ نہیں بھولے گا نا, ان شاء اللہ. محمد بن ادریس الرازی, امام ابو حاتم, ان کا بیٹا ابو حاتم الرازی. فرماتے ہیں جب اپنے والد کے طلب علم کا سفر بیان کیا, فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ سب سے پہلے جب طلب علم کے میں گھر سے نکلا, سن لیں, سب سے پہلے جب طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو 7 سال میں نے لگا دیے, یعنی 7 سال تک گھر واپس نہیں گئے. فرماتے ہیں اپنے قدموں پر چلتے ہوئے میں نے گنا کہ میں 1000 فرسخ چل چکا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, اور 1 فرسخ جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. کتنے گھنٹے چلتے رہے؟ 1500 گھنٹے قدموں پر. اور جب 1000 فرسخ ہو گیا تب میں جا کے رکا. اچھا گئے کہاں تھے؟ اچھا امام رازی جو ہیں, گھر کہاں تھا؟ رازی کسے کہتے ہیں جو الرئی کے علاقے میں رہتے ہوں. رئی کہاں پہ ہے؟ ایران میں. اچھا ایران اصفہان کے قریب رئی, وہاں سے نکلے. کہاں گئے؟ سنیں, کہتے کوفہ پہنچا, کوفے سے بغداد پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں گیا, یعنی آتا جاتا رہا, اور مکہ سے مدینہ تک بہت ہی زیادہ اوقات میں آتا جاتا رہا, پھر سمندر کی طرف رخ کیا, پھر مصر کی طرف پہنچا. یہ سب پیدل قدموں پر. مصر سے رملہ پہنچا, رملہ سے بیت المقدس شام کی طرف, پھر عسقلان, پھر طبریہ, پھر دمشق, پھر حمص, دمشق سے حمص, حمص سے انطاکیہ, انطاکیہ سے طرطوس, پھر طرطوس سے حمص واپس آیا, پھر حمص سے بیسان گیا, بیسان سے رقہ گیا, پھر رقہ سے فرات پار کرتے بغداد پہنچا, اور پھر شام کی طرف, پھر کوفہ کی طرف. فرماتے ہیں یہ سب میں پیدل چلتا رہا. یہ میرا سب سے پہلا سفر تھا طلب علم کے لیے, جبکہ میری عمر اس وقت جب گھر سے نکلا 20 سال کی تھی. عمر کتنی تھی؟ 20 سال کی تھی. کہتے رئی سے میں نکلا اپنے گھر سے سن 2013 ہجری میں, اور واپس رمضان 221 میں واپس آیا. 213 میں ہجری میں گھر سے نکلا تھا اور 221 میں واپس. جی 8 سال ہوئے. 8 سال ہوئے. حوالہ جرح التعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359. آخر میں 2 قصے اور ان سے بڑھ کر. علماء, اولیاء اور ائمہ کے سردار الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قصہ. فرماتے ہیں مجھے خبر ملی کہ ایک شخص شام میں ہے جس کے پاس ایک حدیث ہے. میرے بھائیو ایک حدیث, شام میں ایک شخص ہے اس کے پاس ایک حدیث مجھے خبر ملی ہے. میں نے اپنی سواری خریدی, یعنی اونٹ خریدا. اونٹ کس لیے خریدا؟ ایک حدیث کے لیے ایک اونٹ خریدا. پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور پورا ایک مہینہ سفر کرتا رہا شام کی طرف. شام پہنچا, وہاں پر پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. میں نے کہا اسے کہو کہ جابر آیا ہے. خوشی سے وہ باہر نکلا اور مجھے گلے سے لگایا. میں نے اسے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے قصاص یعنی بدلے کے تعلق سے, بس مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ تمہاری وفات پہلے ہو جائے یا میری وفات اس حدیث کو جاننے سے پہلے ہو جائے, اس لیے میں نے یہ سفر طے کیا ہے. فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه, بس مجھے یہ ڈر لگا کہ تمہیں موت پہلے آ جائے یا مجھے موت پہلے آ جائے, جبکہ یہ ایک حدیث اس مجھے خبر بھی تھی کہ موجود ہے اور میں اس حدیث کو جان نہ سکا. حدیث سنے در حدیث کتنی عظیم حدیث ہے, اور ہر حدیث عظیم ہے کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. حدیث قصاص کے تعلق سے ہے. سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر لوگوں کو اکٹھا کرے گا, عراتن غرلن بہما. تو کسی نے عرض کی بہمن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. حفاتن عراتن برہنہ بدن, غرلن جسم کے پورے حصے مکمل, بہمن خالی ہاتھ, کچھ بھی نہیں ہوگا ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ ثم ينادیهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. پھر اللہ تعالیٰ آواز کے ساتھ ندا فرمائیں گے, بصوت جسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, بحرف و صوت جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, صرف معنی نہیں مجاز نہیں جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, واضح الفاظ حدیث کے. ثم ينادیهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب, دور والے اور قریب والے سب برابر سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں انا الملك وانا الديان, میں بادشاہ ہوں اور میں حساب لینے والا ہوں. لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق حتى اقصه منه. جہنمیوں کے لیے جہنم میں جاننے سے پہلے یہ ممکن نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے جب تک کہ اگر کسی جنت کے حق ان کے پاس ہے اس جنت کا حق ان سے میں واپس نہ لے لوں. پہلا قصاص ہوگا, دو لوگ ایک جنت میں چلا گیا ایک دوزخ میں چلا گیا, اب یہ دوزخ اس وقت دوزخ میں جائے گا نہیں جب تک کہ اس جنت کا حق اس سے نہیں لیا جائے گا. اور اسی طریقے سے ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة, اور جنت والوں میں سے بھی کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اگر اس کے پاس کسی جہنمی کا حق ہے جب تک اس کا قصاص نہیں ہوگا اور حق واپس نہیں لوٹے گا اس جہنمی کی طرف, یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ولا ينبغي لأحد من أهل من اهل الجنه ان يدخل الجنه ولاحد من اهل النار عنده حق حتى اقصه منه حتى اللطمه. حتى اللطمه, لطمه کیا ہے؟ طماچہ یا یہاں تک ایک تماچا بھی، جب تک اس کا بھی قصاص نہیں ہوگا، جنتی جنت میں نہیں جائے گا اور دوزخ دوزخ میں نہیں جائے گا. قلنا کیف وانما نأتي اللہ عراتا غرلا بهما. بہ صاحب نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر وسلم، قصاص کس چیز کا ہوگا جبکہ ہم عراتن غرلن بہم یعنی خالی ہاتھ ہیں، کچھ ہوگا نہیں لین دین کے لیے، تو قصاص کس چیز کا کیسے ہوگا؟ قال بالحسنات والسیئات. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر وسلم فرماتے ہیں نیکیوں سے اور برائیوں سے اور بدیوں سے ہوگا. نیکیاں دی جائیں گی اور برائیاں لی جائیں گی، یہ قصاص ہوگا. ناجائز کسی کو اگر تماچا بھی مارا، تھپڑ بھی مارا ہے، ہم بھول گئے اور بات بھی گزر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، اللہ کے فرشتے نہیں بھولتے. لوہے محفوظ میں ہر چیز درج ہے، کسی کی غیبت کی ہے، چغل خوری ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ناجائز کسی پر لعنت بھیجی ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا دل دکھایا دکھایا ناجائز. ہم کسی کی بات کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی حق تلفی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، خصوصی طور پر والدین کی جب ہم بات کرتے ہیں. اف تک نہیں کہہ سکتے، ہم کیا کچھ نہیں کہہ دیتے. لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ایک حدیث ہے، خبر ملتی ہے مدینہ میں رہتے ہیں، مدینہ سے ایک سواری خریدی جاتی ہے، اونٹ خریدتے ہیں، شام کی طرف سفر کرتے پورا ایک مہینہ، جا کے حدیث سنتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور صحیح حدیث ہے. دوسرے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی وفات سن 67 ہجری میں ہوئی، 67 ہجری میں ہوئی. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی سن 11 ہجری میں، اس وقت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر تقریباً 13 سال کی تھی. فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے ایک انصاری شخص سے کہا، رجل من الانصار، یعنی رجل ان سے عمر بڑے تھے، مرد تھے، ایک انصاری شخص سے کہا آئیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت کافی تعداد میں موجود ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں. تو اس انصاری شخص نے کہا وعجبا لك اترى الناس يفتقرون اليك، کتنی عجیب بات کرتے ہو ابن عباس، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ تمہارے محتاج رہیں گے علم میں، جبکہ لوگوں میں اتنے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں؟ سید اللہ ابن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی کہ ہمت نہیں طلب علم میں، میں نے اس کو چھوڑ دیا. وأقبلت أسأل، اور میں نے صحابہ سے سوال کرنا شروع کیا اور علم حاصل کرنا شروع کیا. بس مجھے جب خبر ملتی کہ کسی کے پاس کوئی حدیث ہے تو میں اس کے گھر کی طرف جاتا، دوپہر کے وقت وہ قیلولہ فرما رہے ہوتے اور میں اپنی چادر نیچے بچھا دیتا اور اوپر سو جاتا، اپنی چادر پر زمین پر بچھا دیتا، دروازے پر صحابی اندر سو رہے ہیں، قیلولہ کا وقت ہے، کب؟ دوپہر کے وقت، شدید گرمی میں. سید عبداللہ بن عباس عمر 13 سال، پہنچتے ہیں دروازے پر، دستک نہیں دیتے، بے آرام کا وقت ہے، اپنی چادر نیچے بچھا دیتے ہیں اور اس چادر پر لیٹ جاتے ہیں. فرماتے ہیں ہوا کی وجہ سے مٹی میرے منہ پر گرتی رہتی، یعنی ہوا جب چلتی تھی تو میرے منہ پر مٹی، جو گرد و غبار ہے، وہ میرے منہ پہ لگتا رہتا تھا. جب یہ صحابی باہر نکلتے تو مجھے اپنے دروازے پر لیٹا ہوا دیکھتے اور کہتے يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کیوں تشریف لائے؟ هل ارسلت الی فآتیک، آپ کسی کو بھیج دیتے، میں خود چل کے آتا آپ کے پاس. فاقول لا انا حق ان آتیک، میں کہتا کہ ہرگز نہیں، مجھ پر حق ہے کہ میں چل کے آپ کی طرف آؤں علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی آپ کا حق ہے مجھ پر کہ میں چل کے آؤں آپ کی طرف. بس میں رحمک اللہ، بس میں حدیث ان سے پوچھ لیتا اور مجھے حدیث بیان کر دیتے، اسی طریقے سے میں علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ انصاری شخص جو ہے زندہ رہا اور اس نے مجھے دیکھا جب کہ لوگ میرے ارد گرد جمع تھے، مجھ سے سوال کر رہے تھے. فقال هذا الفتى كان اعقل مني، بے شک یہ بچہ جو، یہ لڑکا جو تھا مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا، یہ بچہ جو ہے، یہ لڑکا جو مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا. اور اس قصے کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ. یہ چند قصے تھے دور حاضر سے لے کر بہترین دور تک. مقصد طلب علم ہے، اور طلب علم میں خشیت الہی اور ہمت ہم سب نے دیکھی ہے، ہم سب نے سنا ہے. یہ ان عظماء کی زندگی تھی. آج ہم جب نام لیتے ہیں اور ان کے علم کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ان کے علم کی اور ان کے نام کی اور ان کے جو دیگر جو جہود ہیں اس دین کی خدمت کے تعلق سے، وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں. چلے، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ طلب علم خشیت الہی اور ہمت ضروری ہے، لیکن طلب علم کا طریقہ کیا ہے، کس سے علم حاصل کریں اور کہاں سے شروع کریں؟ جائز سوال ہے، لیکن ان سب باتوں کا جواب انہیں قصوں میں موجود ہے اگر غور کیا جائے. یہ قصہ صرف دل بہلانے یا مزے سے سن کر تعریف کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ طلب علم سلف منہج کی مکمل وضاحت بھی موجود ہے. دور اول سے لے کر دور حاضر تک ان سب علماء میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں یکسانیت نظر آتی ہے، خصوصاً تو کا عقیدہ اور منہج سب کا ایک ہی ہے. زمانہ مختلف ہو سکتا ہے، جگہ مختلف ہو سکتی ہے، لوگ مختلف ہو سکتے ہیں، ثقافت مختلف ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن سب کا عقیدہ و منہج ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں. اصول میں فرق نہیں، منہج میں فرق نہیں، عقیدہ توحید و سنت کے اصول میں فرق نہیں، ایمان کے ارکان اور اصول میں فرق نہیں، صحابہ سے محبت اور اتباع میں کوئی فرق نہیں، حکمران وقت کی فرما برداری میں، سمع اور طاعت معروف میں کوئی فرق نہیں، تکفیر کے اصول ضوابط میں کوئی فرق نہیں، الولاء والبراء کے اصول میں فرق نہیں، اہل سنت سے دوستی اور محبت اور احترام میں فرق نہیں، اہل بدعت سے دشمنی، نفرت اور بیزاری میں فرق نہیں، علم اور تعلیم کے اصول میں فرق نہیں، علماء سے محبت و احترام میں فرق نہیں. اور یہ سب ہم نے ان قصوں میں دیکھا ہے. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یاد رکھے، علم اور عمل دعوت کی اساس ہے، علم کی اساس توحید ہے جو خشیت الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی خشیت میں کمزوری ایمان اور توحید میں کمزوری کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الى آخر الآية۔ اور علم کی ابتدا بھی توحید اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عقیدہ کے اصول سے ہی ہوتی ہے، اور یہ علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ ہے، میراث ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرہ۔ اسی لیے سلف اور ان کے متبعین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، جس کی برکت سے ہر دور میں ان کا اتفاق سنت پر قائم رہا اور بدعت اور اہل بدعت سے بیزاری بھی قائم رہی۔ یاد رکھیں طلب علم میں خشیت الہی اور ہمت دعوت السلفیہ یا دعوت حق کی اساس ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، جیسا کہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔ اور پھر علم اور عمل کے بعد دعوت حکمت کے ساتھ ضروری ہے، اور ان سب کے لیے صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب یہ چار چیزیں مل جاتے ہیں کسی شخص میں، ایسا شخص کامیاب ہوتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے بچنا ہے تو علم کے راستے کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ ایمان اور علم لازم اور ملزوم ہے۔ بغیر علم کے ایمان نہیں اور بغیر ایمان کے علم نہیں۔ اس لیے کئی علماء جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو علم کی بات کرتے ہیں، الا الذین آمنوا یعنی علموا وعملوا الصالحات، علم ہے اس کے ساتھ عمل ہے۔ اگر علم تو حاصل کر لیا ہے لیکن عمل نہیں تو یہ سلفیت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے عالم کو اس کے علم کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا، بلکہ یہ علم اس کے لیے اس پر حجت قائم کرے گا قیامت کے دن، یہ علم اس کے لیے عذاب کا باعث ہوگا۔ تو علم ہے، اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے یا علم کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور سلف الصالحین کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے پاک فرمایا ہے، علم بھی ہے عمل بھی ہے۔ یہ دونوں خوبصورت خصلت اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہیں اپنے پیاروں میں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت نازل فرمائی ہیں، اور ہم نماز میں بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہدایت کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا۔ لیکن یہ راستہ کس کا ہے، کہاں سے ہمیں ملے گا، کہاں ڈھونڈے اس راستے کو ہم؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہی ہم نے دعا مانگنی ہے. آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے خیر کو جوڑ دیا ایک صورت میں. دین کی اساس، عقیدہ کی اساس، توحید کی اساس، صحیح منہج کی اساس اور بنیاد، گمراہ فرقے کی گمراہی کی اساس سب موجود ہے، ایک ہی صورت ہے. توحید کی تینوں قسمیں بھی موجود ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کرنا ہے یہ بھی موجود ہے، ایک ہی صورت ہے. ہمیں کیا پتہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ پتہ ہے ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، وہ بھی بیان فرما دیا ہے. اس لیے حمد و ثنا سے ابتدا ہوتی ہے عظیم ذات جل شان و سبحانہ و تعالی. حمد و ثنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کرنا چاہیے، پھر اس پر قائم رہنے کے لیے ایک راستہ کون سا اختیار کرنا چاہیے، اور پھر کن راستوں سے بچنا چاہیے. واضح ہے، وقت نہیں میں اس کی مزید تفصیل بیان کروں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی. اب سورۃ سورت پڑھیں، ترجمے کے ساتھ آپ کو یہ باتیں ساری واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. انعمت علیہم، انبیاء صدقین شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقہ. اور اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے پیاروں کے لیے، انبیاء ہیں، پھر صدیقین شہداء اور صالحین، یہ تینوں وصف جو باقی تین ہیں یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں مکمل طور پر فٹ ہوتے ہیں. صدیقین ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ شہداء، صالحین ان سے بڑھ کر امت میں کوئی نہیں. تو یہ تینوں وصف انہی کے لیے ہیں. منہج السلف پر قائم رہنے کے لیے ان چیزوں کو جاننا لازمی ہے. آخر میں ایک بات، دعوت کی بات رہ گئی، یہ سب تو ہم نے جان لیا ہے. علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے خشیت الہی بھی لازمی ہے، پھر ہمت بھی لازمی ہے، پھر علماء سے جڑنا بھی ہے، طلاب علم سے جڑنا بھی ہے، کس سے دوستی رکھنی ہے، کس سے دشمنی رکھنی ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور علم کہاں سے شروع کرنا ہے، ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے، اور کیا کرنا ہے ہم نے، یہ تو جان لیا ہے. اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ جو ہم جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں اور مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں، اس خیر کی دعوت کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے؟ میرا اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں صرف ایک مصیبت نہیں ہے، روزانہ نئی مصیبتیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. اہل بدعت ہیں، جس میں قبر پرستی ہے، رافضیت ہے، اور دیگر جو بد عقیدگی موجود ہے تصوف میں اور دیگر جماعتوں میں، یہ اپنی طرف، یہ ایک طرف موجود. دوسری طرف تحزب، بعض جماعتیں تحزب کا شکار ہو چکی ہیں، اپنے اپنے جماعتیں بنا لی ہیں، جماعتوں کے امیر مقرر کر دیے گئے ہیں، اور پھر اس عمارت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے اور اپنے سارے ہمتیں اسی محنت میں لگا دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ تفرقہ ہوتا ہے اور الولاء والبراء اسی جماعت کے نام پر، اسی جماعت کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ تحزب لازمی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بات ہے اپنے آپ کو اس تحزب سے بچائیں، خصوصی طور پر جو ہمارے ساتھی پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں، اپنے آپ کو تحزب سے بچائیں. الولاء والبراء کسی جماعت کے لیے نہیں ہوتی. الولاء والبراء دوستی دشمنی منہج کے لیے ہوتی ہے. جو آپ کے ساتھ آپ کے منہج پر چل رہا ہے وہ آپ کا دوست ہے, جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے. اس کے مطلب نہیں کہ آپ نے وہاں پہ جھگڑے کرنے ہیں یا اپنے علم کی طاقت دکھانی ہے, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں, اپنا وقت علم میں لگائیں. اور واللہ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, علم نور ہے, وہ جب یہ نور اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے تو اس کی دن اور آخرت دونوں روشن ہو جاتی ہیں. لیکن جب تک آپ علم سے دور ہیں تو آپ کے بہت سارے مصیبتیں نظر آئیں گی, پھر آپ ان فتنوں میں خود بھی کود سکتے ہیں, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, اللہ اعلم. لیکن جب تک علم کا ہتھیار آپ کے پاس ہے, آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا رہے گا, اور علی البصیرت آپ عمل بھی کرنے والے ہوں گے, اور بہت ساری چیزیں واللہ آپ پر منکشف ہو جائیں گی اور صاف واضح ہو جائیں گی. تو حکمت عملی سے دعوت کو جاری رکھیں, کسی سے جھگڑا نہ کریں, کسی سے بحث مباحثے نہ کریں, فضول باتیں نہ کریں, وقت ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طلب علم کو آسان فرمایا ہے, اسی کو لازم پکڑیں. اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کریں ثابت قدمی کی, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آسان راستے مہیا فرماتا رہے گا, اور بہت ساری چیزیں بھی آپ کے علم کے لیے اضافے کا باعث بھی بنے گی, اور مزید ایمان کی مضبوطی اور ثابت قدمی کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.